الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على ظلهم بخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ عراق کا ایک بڑا حصہ رسولوں کے احوال پر مشتمل ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک چھ رسولوں کا ذکر زمانی ترتیب کے ساتھ یہاں پر آیا ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، پھر حضرت ہود علیہ السلام ہیں، پھر قوم ثمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد حضرت ابراہیم ترتیب میں ان کا نام آتا ہے، لیکن ان کا ذکر یہاں نہیں ہے، نہ ان کی قوم کا کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے. ان کا تفصیلی ذکر ہم نے پچھلی سورت سورہ انعام میں پڑھا تھا، دو رکوع میں. انہیں کی کنٹمپریری تھی حضرت لوط علیہ السلام، ہم عصر ان کے بھتیجے تھے. چنانچہ وہ بھیجے گئے صدوم اور عمورہ کی بستی کی طرف، بستیوں کی طرف. ان کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا ذکر ہے. پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور چھٹے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آل فرعون کی طرف بھیجے گئے تھے. سب سے زیادہ تفصیلی ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، تقریباً 7 رکوعوں پر مشتمل. اب یہ آخری 3 رکوع ہیں، ان میں بھی ایک شخص کا ذکر آئے گا، اس کا تعلق بھی قوم موسیٰ سے ہی تھا، لیکن بحثیت مجموعی اگلے 3 رکوعوں میں عمومی گفتگو ہے توحید کی، آخرت کی، رسالت کی، اور انبیاء اور رسل کے حوالے سے جو بحث چل رہی تھی وہ مکمل ہو چکی. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب نکالا تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ ٹھہرایا خود ان کی جانوں پر، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور اللہ نے پوچھا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا یقیناً آپ ہی ہیں. شَهِدْنَا، ہم گواہ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم یہ کہنے لگو کہ ہمیں تو اس سے اس کا علم نہیں تھا، ہم بے خبر تھے، ہم غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ تو ہمارا رب. یہ ہے وہ آیت جس میں ذکر ہے اہل عرب کا، قرآن مجید میں یہی وہ مقام ہے. اس میں الفاظ جو بھی ہیں، اگرچہ قرآن مجید کے مشکل مقامات میں سے ہے کہ اس کی صحیح صحیح تعبیر کیا ہے، کس طریقے سے یہ ہوا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ظاہر ہے وہ انسان ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تو ان کی ارواح کو جمع کیا گیا. یہ جو عہد ہے اللہ نے دیا ہے عالم ارواح میں. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ مقام نعمان میں بروز عرفہ ارواح انسانی سے عہد لیا گیا، اور یہ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ارواح کی تخلیق پہلے ہو گئی تھی. اور بعض احادیث میں ہے کہ ارواح جو ہے وہ لشکروں کی شکل میں ہے، کہیں کولڈ اسٹوریج میں ہے، کس جگہ بھی ہے، اور جیسے جیسے انسانی جسد اس زمین میں تیار ہوتا ہے اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ لا کر ٹانگ دی جاتی ہے ایک خاص مرحلے پر رحم مادر میں. اس کی تفصیل ایک حدیث میں ہے، اور 4 مہینے جب اس پر گزرتے ہیں اس کیفیت میں جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے بچہ، 4 مہینے کی عمر میں اس کے ساتھ وہ روح جو ہے ڈاکٹر منسلک کر دی جاتی ہے. ان ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی اور ان سے پوچھا الست ربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ یقیناً آپ ہیں اور ہم اس بات کے گواہ ہیں. یہاں پر جو الفاظ آئے وہ شہیدوا واشهدهم علی انفسهم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا. جیسے ہمارے ہاں بھی جب کوئی عہد معاہدہ لکھا جاتا ہے تو اس میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ میں بقائمی ہوش و حواس اقرار کرتا ہوں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ خود ان کی جانوں پر گواہ ٹھہرایا کہ ہاں ہم خود بقائمی ہوش و حواس اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب. یہ اصل میں انسان کے اندر فطری طور پر جو اس کی فطرت ہے، جسے کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ سے محبت، اللہ کی پرستش کا جذبہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں اور ان کا تعلق اس کی روح میں یہ چیزیں ودیعت کر دی گئی. چنانچہ اسی حوالے سے وہ حدیث ہے یا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل مولود یولد علی الفطرہ اور علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فطرت اسلام کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ سے محبت، توحید، یہی ہے نا بنیاد، اللہ کی معرفت. پھر فرمایا تو اب اباہ یہودانی ہی یا مجسانی ہی یا نصرانی ہی. پھر اس کے والدین ہیں جو اسے یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، یہ اس کی تربیت کا اثر ہے. لیکن اندر فطرت کی گہرائیوں میں وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی ذات کا تعارف موجود ہے، اس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. اور اسی حوالے سے جب وحی کی دعوت آتی ہے اور سلیم فطرت انسانوں کے کانوں میں جب وحی کی دعوت پہنچتی ہے، ایمان کی دعوت، تو وہ جو محسوس کرتے ہیں تو ہماری اپنی دل کی آواز ہے. اس کے لیے کوئی اپنی منطقی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی فطرت اس کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہوتی ہے. اور پھر اسی کی گویا کہ وہ جو پوٹینشلی اللہ کی معرفت ہے، اسی کا ظہور پھر ہوتا ہے اس ایمان کی شکل میں اور عمل صالح کی شکل میں. اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو، یاد رکھو یہ عہد تم کر کے آئے ہو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہنا کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. او تقول انما اشرك آباؤنا من قبل، یا تم یہ کہنے لگو کہ ہمارے آبا و اجداد میں شرک کیا تھا اس سے پہلے، وکنا ذریتا من بعدہم، اور ہم تو ان کے بعد ہوئے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم بعد کی نسل میں تھے، تو جو وہ کرتے رہے ہم نے بھی ان کے پیچھے وہی عمل کیے ہیں. کوئی ہمیں معلوم تو تھا نہیں کہ رب کون ہے اور اس کے توحید کے کیا تقاضے ہیں، اس قسم کا کوئی عذر اب تم نہیں کر سکتے. گنا گنا فعال مبتلون، کیا پروردگار کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ان کاموں پر کہ جو ہمارے باطل پرست لوگ کرتے رہے ہیں؟ یہ سارے عذرات جو تم تراش سکتے تھے اب اس کا دروازہ بند ہو گیا. اسی عہد کا پھر اظہار ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب ہے، الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو ربوبیت کے اعتبار، اور پھر اس کے آگے عہد بندگی ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں آیات کو، اور تاکہ وہ لوٹ آئیں، وہ اس کی طرف متوجہ ہوں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور اے نبی ذرا ان کو سنائیے اس شخص کے ساتھ قصہ، اس کے احوال کے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ ان سے نکل بھاگا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے پیچھے لگ گیا شیطان، وَفَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے. یہ شخص جو ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل ہی کا ایک شخص ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. تفاصیل میں جو اس کے بارے میں اگرچہ مختلف اقوال ہیں، مختلف واقعات ہیں، تفسیر ابن کثیر نے بہت سے واقعات لکھے ہیں، واقعات حاصل یہ ہے، اور جو راج قوم میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، اس کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ شخص قوم موسیٰ میں سے تھا، لیکن اہل یمن سے اس کا تعلق تھا، حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامات عطا کی، اپنی نشانیاں دی. یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کی دعوت ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مستجاب الدعوات. تو بڑا اونچا مقام تھا اس کا. اس کو پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا تھا اہل مدین کی طرف توحید کی دعوت دینے کے لیے. وہاں کے بادشاہ نے اس کا بڑا اکرام کیا اور اس کو بڑے خاص مقربین میں شامل کیا, اس کے نوازشات کی بارش کی. تو پھر یہ جو ہے وہ دولت پرستی اور نفس پرستی میں مبتلا ہوا اور وہ ساری روحانیت اور کمالات جو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ سب اس سے ضائع. بلکہ اس نے وہاں پر پھر اسی بادشاہ کا دین اختیار کر لیا, دعوت دینے گیا تھا ان کو اور دین ان کا اختیار. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو بہت اونچا لے جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے نفس کا شیطان غالب آتا ہے اور پھر اس ہر شے سے محروم ہو جاتا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے سے اور اس کو ترقی دیتے, اس کے درجات اور بلند کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ, لیکن وہ تو بس زمین ہی کا ہو رہا, وہ زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا, یعنی زمینی خواہشات, نفسانی خواہشات کی طرف. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنی خواہشات کی نفس کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, تو اس کی مثال اس کتے کیسی ہے. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث, کہ تم اس پر بوجھ ڈالو. تحمل علیہ کے دو ترجمے کیے گئے, ایک یہ کہ تم اس پر بوجھ ڈالو تب بھی وہ ہانپتا ہے, یا یہ ہے کہ تحمل علیہ با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا اس کو دھتکارو تب بھی ہانپتا رہتا ہے, او تترکہ یلہث, اور چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا ہے, زبان اس کی لٹکی ہوتی ہے ہر وقت. وہ لاگت اور حفظ یہ جو ہے اس کی, اسے پیٹ بھرا بھی ہوگا تو آپ روٹی ڈالیں گے تو لپکے گا اس کی طرف سے, ہر وقت جو ہے اس کو ایک لالچ ہے, تما ہے, حفظ. تو یہ مثال بیان ہوئی اس شخص کی کہ کہاں اللہ نے اسے پہنچایا تھا اور پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے, نفسانیت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ کتنا نیچے آیا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فخصوصی فخص, تو اے نبی آپ یہ قصہ بیان کیجئے, لوگوں کو سنائیے. لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ غور و فکر کریں, اس کے اندر سے موعظت اور نصیحت حاصل کریں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو, ہماری آیات کو جھٹلایا. وانفسهم کانوا یظلمون, اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم اٹھاتے رہے, سارا نقصان انہوں نے اپنا کیا ہے, اپنی ہی پاؤں پر کلہاڑی چلائی. من یهد اللہ فهو المهتدی, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے, وہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں, تباہ و برباد ہونے والے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے پیدا کیے ہیں جہنم ہی کے لیے بہت سے جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی. اصل میں یہ ایک ہی بات کو کہنے کے دو انداز ہیں. ایک یہ ہے کہ انسانوں کی اور جنات کی اکثریت اللہ کی شکر گزار نہیں ہوگی, وہ شیطان کے پیچھے چلے گی, نفس پرستی کا رستہ اختیار کرے گی, لہذا جہنم میں جائے گی. اسی بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے کثیر تعداد میں جنات اور انسانوں کو جہنمی کے لیے پیدا کیا ہے, کہ ان کا انجام یہ تھا, انہیں جانا ہی وہاں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی سینکشن کے بغیر تو کوئی شخص کوئی گناہ بھی نہیں کر سکتا, اجازت تو ہوتی ہے اللہ, نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بدی کے لیے سینکشن بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے. اذن ملتا ہے تبھی کوئی انسان بدی کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرح منسوخ کیا کہ ہم نے کیے, ہم اگر چاہتے تو روک لیتے, کوئی شخص برائی نہ کر سکتا. لیکن یہ کہ یہ نظام ایسا ہے, جائیں گے وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے, جو چوائس اللہ نے ان کو دیا تھا اس چوائس کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. لیکن اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بها, ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں. ان دلوں کے ذریعے غور و فکر, سوچ وچار کا کام نہیں لیتے. بڑی عجیب سی بات ہے, دل کا کام جو ہے سوچنا تو دماغ کا کام ہے, لیکن فرمایا کہ دل ہے لیکن وہ سوچنے سمجھنے سے آنی ہے, ان دلوں کو استعمال نہیں کر رہے, ان کی فیکلٹی تھی اس کے اندر, ایبلٹی تھی اس کے اندر. یہ قلب جو ہے, لیکن اصل میں یہ قلب ہے روح کا مسکن. جیسے انسان کا یہ جسد ہے, یہ جسد جو ہے اس کے حوالے سے اس کے اندر سوچنے کی قوت کے دماغ ہے, دیکھنے کی قوت یہ آنکھ ہے, سننے کی قوت یہ ہے کان, یہ اس جسد حیوانی کا حصہ ہے. لیکن جو اس کی روح ہے اس کو اپنی جگہ ایک مکمل وجود ہے, وہ روح بھی غور کرتی ہے, وہ بھی سوچتی ہے, وہ بھی دیکھتی ہے, وہ بھی سنتی ہے, اور روح کا مسکن دل ہے. ساری جو فیکلٹیز ہیں وہ اس کے اندر ہیں. یہ ہے ایک شے, یہ اس کو استعمال نہیں کر رہے. لہو قلوب لا یفقہون بها, وہ اپنے اس روحانی وجود اور ان کے تقاضوں سے بے خبر ہے, محض بطن و فرج کے تقاضے ان کے سامنے ہیں, حیوانی تقاضے ان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے وہ شے اس کو بھی عطا کی ہے اس کو استعمال نہیں کر رہے. ولہم اعین لا یبصرون بها, آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, دیکھتے بظاہر تو وہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن وہ دیکھنا حیوانوں کا سا ہے. اس کی بڑی اچھی مثال دی جاتی ہے کہ ایک انسان سڑک پار کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ ادھر دائیں بائیں سے گاڑی تو نہیں آ رہی ہے, تو گاڑی نظر آئے تو رک جاتا ہے. کوئی حیوان بھی سڑک پار کر رہا ہوتا ہے, بلی جو ہے وہ سڑک پار کرتی ہے, وہ بھی گاڑی کو دیکھ کر رک جاتی ہے. اس نے بھی دیکھ لیا, آپ نے بھی دیکھ لیا, کیا فرق ہوا؟ حیوانوں والا دیکھنا دیکھتے ہیں. جو انسانوں کے لیے دیکھنا تھا وہ جو ہے دیکھو مجھے جو دید ہے عبرت نگاہ ہو, وہ عبرت پذیری والی نگاہ, کہ ان مظاہر کو دیکھ کر انسان کا ذہن منتقل ہو مسبب الاسباب کی طرف, وہ کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا, جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے, یہ دیکھنا جو ہے یہ دل کا دیکھنا ہے. اسی طریقے سے سنتے ہیں جیسے حیوانات سنتے ہیں, انسان کا سننا جس لیول کا ہونا چاہیے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اے پروردگار میری جو نگاہ ہے وہ عبرت کی نگاہ بنا دے, اور میری خاموشی جو ہے وہ غور و فکر کی خاموشی ہو. تو یہ انداز جو ہے اس سے وہ محروم ہے. لہذا اس پر جو تبصرہ ہے اللہ کا, اولئک کل انعام, یہ لوگ جو ہیں یہ چوپایوں کی مانند ہیں, جانور ہیں, ڈھور ڈنگر ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. جانوروں کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی تھی, ان میں تو یہ صلاحیت تھی ہی نہیں جو انسان کو دی گئی, وہ تو جو کر رہے ہیں اپنی جبلت کے مطابق کر رہے ہیں, لیکن انسان اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا چلاتا ہے تو یہ گمراہ ہے, ان سے بھی کیا گمراہ ہے. اولئک هم الغافلون, یہی لوگ ہیں جو بے خبر ہیں, غافل ہیں. وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں, تو پکارا کرو اللہ کو ان ناموں کے واسطے سے, یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم, اللہ کو پکارنے کے لیے سب سے اچھا انداز یہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے پکارا جائے. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, اور اے نبی چھوڑیے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے ناموں میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں, الحاد کجی جو ہے اس کے تعلق ہے. سیجزون ما کانوا یعملون, اور وہ ان قریب ان کو جزا مل کر رہے گی ان کے اعمال کی, ان کے کرتوتوں کی. اللہ کے ناموں میں کجی کا یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی ایسا نام اللہ کے لیے تجویز کیا جائے تو اس کی شایا نشان نہ ہو. اس لیے جو نام ہیں جو معروف ہیں, جو اسماء حسنہ طے ہیں, انہی کے حوالے سے اللہ کو پکارنا چاہیے. یا یہ ہے کہ کسی اور کو بھی سمجھا جائے کہ جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس کے ساتھ بھی ایٹریبیوٹ کر دی جائے, اس کو کسی اور کو اللہ کے برابر کر دیا جائے, اسے بھی انہی ناموں سے پکارا جائے. یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے ناموں کے اندر کجی پیدا کرنے والی بات ہے. وممن خلقنا امة يهدون بالحق, اور وہ لوگ جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں ایک گروہ وہ بھی ہے جو حق کی بات کرتا ہے, ہدایت دیتا ہے حق کی, سچی بات کی, سچے دین کی. وبه يعدلون, اور وہ اسی کے مطابق انصاف بھی کرتے ہیں, یعنی لوگوں میں ہر دور میں اچھے لوگ موجود رہے ہیں, علماء حق. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے کہ اس امت میں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی طبقہ علماء حق کا موجود رہے گا. بدترین دور میں بھی جبکہ زیادہ حصہ امت کا شدید اخلاقی اور اعتقادی گمراہی میں مبتلا ہو, پھر بھی علماء حق کا وجود کسی نے کسی شکل میں باقی رہے گا. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہم جستہ جستہ انہیں پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں علم نہیں ہوگا احساس تک نہ ہوگا. وَأُمْلِي لَهُمْ, اور میں ان کو ڈھیل دوں گا ان کی رسی دراز کروں گا. اِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, یقیناً میری تدبیر جو ہے وہ بڑی پختہ ہے بڑی محکم. اولم يتفکروا ما بصاحبهم من جنة, کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے یہ جو ساتھی ہیں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما بصاحبهم من جنة, انہیں کوئی جنون نہیں ہے, ان پر کوئی کسی آسیب کا سایہ نہیں ہے. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, وہ جو کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے یہ وحی آئی ہے یہ اللہ کا پیغام ہے, تو یہ کوئی اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہے یا کسی آسیب کے زیر اثر نہیں ہے. ان ہوا ادا نذیر مبین, وہ تو کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض, کیا انہوں نے نظر نہیں ڈالی آسمانوں اور زمین کی جو حکومت ہے جو خفیہ حکومت ہے اللہ کی جو نظام ہے اس کا. وما خلق الله من شيء, اور جو کچھ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں کیا ان پر انہوں نے نگاہ نہیں ڈالی, کیا اس سے ان کا ذہن مائل نہیں ہوتا, کیا انہیں اپنا وحد یاد نہیں آتا. رسول ربکم قالوا بلا, غور و فکر کریں انسانوں کا سا دیکھنا دیکھیں انسانوں جیسا سننا سنیں. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم, اور اس بات پر کبھی انہوں نے غور نہیں کیا کہ شاید وہ اجل جو ہے وہ وعدہ مقرر وہ قیامت تو شاید قریب ہی ہو. فبأي حديث بعده يؤمنون, تو اس کے بعد اور کون سی بات ہے کون سا کلام ہے کہ جس پر یہ ایمان لائیں گے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اس کی زندہ کتاب ہے, اگر اس کو بھی نہیں مان رہے اس پر ایمان نہیں لا رہے تو اور پھر کس چیز کا ہی نہیں انتظار. میں یوں بول رہا ہوں فلا ہادی اللہ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اور شرارت ہی میں بھٹکتے پھرے سرگردان ہیں. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب لنگر انداز ہوگی, وہ کب آئے گی. بہت سن لیا قیامت کا ذکر, آئے گی کب, اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے. قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي, کہہ دیجئے کہ اس کی خبر اس کا علم بس میرے رب ہی کے پاس ہے. لا يجلیها لوقتها الا هو, نہیں ظاہر کرے گا اسے وہ اس کے وقت پر مگر صرف وہی, اسی کے حکم سے آئے گی اور اسی کو معلوم ہے کہ کب ہونا ہے. ثقلت في السماوات والارض, وہ بڑی بھاری بات ہے بوجھل ہے وہ آسمانوں اور زمین میں, یا بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آسمان و زمین اس سے بوجھل ہیں, جیسے کوئی بادل ہو اور اس کے اندر پانی ہو بارش برسانے والے بادل, اور وہ سر پر جو ہے انہوں نے سائبان تانا ہوا ہو کہ کسی لمحے بارش ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے قیامت جو ہے وہ یوں چھائی ہوئی ہے اور رب کے حکم کا ایک انتظار ہے. لا تاتیکم الا بغتہ, وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. یسألونک کأنک حفی عنہا, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کے سراغ لگانے کے درپے ہیں, آپ اس کی کھوج میں ہیں کہ کب آئے گی قیامت. آپ کو شاید یہی اسائنمنٹ دے کے اللہ نے بھیجا ہے کہ آپ اس پر تحقیق کرتے پھریں. قل انما علمها عند اللہ, کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله, اے نبی ان سے کہیے کہ میں تو اپنے بارے میں کسی نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں, اختیار نہیں ہے مجھے خود اپنے بارے میں, الا ما شاء الله, سوائے یہ کہ جو اللہ چاہے. ولو كنت عالم الغيب, اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا, لاستكثرت من الخير, تو میں تو پھر ڈھیروں خیر اور مال و دولت اکٹھا کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف کوئی گزند نہ پہنچتی, یعنی میں اپنے بارے میں بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں, وہ سب اختیار اللہ کا ہے فیصلہ اس کا, اور کل غیب کا علم مجھے نہیں ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ میں ہر کام اپنا جو ہے پہلے سے معلوم کر کے اس کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے اس کو ارینج کرتا رہوں کہ خیر ہی خیر مجھے پہنچے اور کوئی نقصان ہی نہ ہو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی میں طائف تشریف لے گئے تھے اس توقع میں کہ مدینہ کے لوگ تو ایمان نہیں لا رہے, شاید طائف میں جو ہے اللہ تعالیٰ راستہ کھول دے اسلام کے لیے. اور وہاں کیا حال ہوا, جو کہا جاتا ہے کہ جو 10 سال مکہ میں نہیں ہوا وہ ایک دن طائف میں ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے تو کوئی برائی نہ پہنچتی, مجھے کوئی گزنگ نہ پہنچتی, میں پہلے سے ہی اپنا جو ہے انتظام کر لیتا. انہنا الا نذیر مبین, نہیں ہوں میں مگر ساتھ ساتھ خبردار کر دینے والا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے نذیر اور بشیر بنا کر. لقوم یؤمنون, انہنا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون, میں تو بس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. والذی خلقکم من نفس واحدہ, وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا اس جان سے. وجعل منها زوجها ليسكن اليها, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آرام پکڑے, سکون حاصل کرے اس میں. فلما توشاها حملت حملا خفيفا, تو جب ڈھانپ لیا مرد نے عورت کو تو اس نے اٹھا لیا ایک ہلکا سا بوجھ حمل. کمر وقت بھی, اور وہ عورت جو ہے وہ اس بوجھ کے ساتھ سہولت سے چلتی پھرتی رہی. اب یہ معاملہ ہے اولاد کا, میاں بیوی کا, اس کے لیے بڑے خوبصورت استعارے میں بات کی گئی. فلما اثقلت, اور جب وہ بوجھل ہو گئی, یعنی اب وہ پریگنٹ ہے اور ساتواں آٹھواں مہینہ ہے, دعوا اللہ ربهما, تو اب دونوں جو ہے میاں بیوی ان دونوں نے اللہ سے دعا کی, لئن آتانا صالحا لنکونن من الشاکرین. اس وقت سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ خیریت سے ہو, صحیح سلامت ہو, معذور نہ ہو, ذہنی طور پر جو ہے وہ مفلوج نہ ہو. تو اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اگر تو ہمیں صحیح سالم صحت مند اولاد عطا کر دے تو ہم تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے. فلما آتاهما صالحا, اور جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتا ہے صحیح سالم بچہ, جعلنہ شرکاء فیما آتاهما, تو وہ اس میں ٹھہرانے لگتے ہیں اس کے شرکا اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا کی ہے, اب اس میں شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. اب بچہ تو ٹھیک پیدا ہو گیا, اب فلاں بت کی جا کر میں نظر دوں گا, یا اس کا نام ہی رکھ دیا ہے کوئی جو ہے وہ عبد العزہ بنا بت کا, یا یہ ہے کہ اب جب ہو گیا تو دعائیں تو اللہ سے کر رہے تھے, یہ فلاں کی نظر ہے جس کی وجہ سے یہ ایسا ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب بجائے اس کے کہ اصل میں شکر اللہ کا ادا کریں, اب وہ پھر جو ہے وہ شریک جو ہے انہیں یاد آنے لگتے. فتعال اللہ عما یشرکون, بہت بلند و برتر ہے اللہ اس سے کہ جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا, تو کیا یہ اللہ کا شریک بتاتے ہیں ان کو, انہیں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں جنہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی. وہم یخلقون, اور وہ تو خود مخلوق ہیں, وہ تو خود بے بس اور لاچار ہیں. ولا یستطیعون لہم نصرا, اور وہ ان کے جو شریک ہیں جنہیں یہ معبود بنائے ہوئے ہیں وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کر سکیں. ولا انفسهم ينصرون, ان کی کیا مدد کریں گے, وہ اپنی مدد پر بھی قادر نہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ, اور اگر تم انہیں بلاؤ دعوت دو انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی طرف تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے, وہ نہیں تمہارے رستے پر آئیں گے. سواءٌ عَلَيْكُمْ, یعنی اتنے پختہ ہو چکے ہیں یہ اپنے اس شرک میں اور بت پرستی میں کہ تمہاری کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. سواءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ, اب ان کے لیے برابر ہے کہ تم ان کو دعوت دو, پکارو انہیں, دین کی طرف بلاؤ, یا تم خاموش رہو, انہیں اب کوئی فرق واقع نہیں. ان الذين تدعون من دون الله عباد من صالحكم, بے شک وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی بنتے ہیں تمہارے ہی جیسے. اگر تم لات عزا کو پکار رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے ہیں, تو فرشتے بھی تو اللہ کے بندے ہیں. بل عباد المکرمون, بڑے باعزت بندے ہیں. تو جن ہستیوں کو بھی پکارتے ہو اللہ کے بندے فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اور ذرا انہیں پکار کر دیکھو بس، چاہیے کہ وہ تمہاری دعا قبول کریں، جواب دیں تمہیں اگر تم سچے ہو. الہم ارجل یمشون بها، ابھی خاص طور پر جو انہوں نے بت تلاش کر کے رکھے ہوئے تھے، پکار تو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، ان کے بت بنا لیے، اب ان کے آگے نظر نیا دیں. الہم ارجل یمشون بها، کیا ان کے پاؤں اس طرح کے ہیں کہ وہ چل سکیں ان کے ذریعے سے؟ ام لہم ایدی یبطشون بها، یا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ جس سے وہ پکڑ سکیں، گرپ کر سکیں کسی شے کو؟ ام لہم اعین یبصرون بها، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں؟ تم نے بنا تو سب کچھ دی، آنکھیں بھی بنا دی، دو کی بجائے چار بنا دی، لیکن وہ دیکھنے سے تو محروم ہیں. ہاتھ بھی تم نے دو بنائے یا دس بنا دیے، پاؤں بھی بنا دیے، لیکن کیا ہے، وہ نہ چل سکے، نہ پکڑ سکے، نہ دیکھ سکے. ہم لہم آزام یسمعون بها، کیا ان کے کان ہیں ایسے کہ ان سے وہ سن سکتے ہوں؟ قل ادعوا شرکاءکم، کہیے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، اور پھر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے، جو چال چلنی ہے، چلو، اور مجھے مزید جھیل مت دو. ان ولی اللہ الذی انزل الکتاب، میرا ولی، میرا حمایتی، میرا خوش پناہ تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، میرا سہارا تو وہ ہے. وہ یتولی الصالحین، اور وہ اللہ جو ہے وہ سب کا ولی ہے، جو بھی صالحین ہیں، نیک بندے ہیں، اس کے وفادار ہیں، ان سب کا خوش پناہ ہے. والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد پر قابل نہیں ہے. ولا انفسهم ینصرون، وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں پکارو اور انہیں بلاؤ ہدایت کی طرف تو وہ سنیں گے بھی نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف تکتے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، بظاہر دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دیکھ رہے نہیں ہوتے. خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی آپ تو عفو و درگزر کی راہ اختیار کیجیے، معاف کیجیے، اگنور کیجیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ نیکی کا حکم دیجیے، خیر کا حکم دیجیے، خیر کے پرچارک بن جائیے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے، ان سے اعراض کیجیے. وَإِنَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کہیں تمہیں کوئی وسوسہ شیطانی لاحق ہونے لگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو پناہ میں آ جایا کرو اللہ کی، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا. یعنی شیطان جو ہے، اگر اسلام کو غصہ آ جائے کسی وقت ان منکرین کے ساتھ گفتگو کے دوران، بحث مباحثے میں، تو شیطان تو چاہے گا کہ تمہیں اشتعال دلا دے اور تمہاری زبان سے بھی کوئی ایسی بات نکلوا دے کہ وہ تمہارے لیے بعد میں مشکل بن جائے. تو یہ اصل میں اکساہٹ، غصہ آنا، اشتعال میں آ جانا، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی ہوتی ہے، اس کی طرف سے چوک لگنے والا معاملہ ہوتا ہے. تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور وہ سمیع عدیم ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ تقوا اقتدامی اختیار کریں، اگر ان سے ان کو کوئی شیطانی چھوٹ لگتی ہے، کوئی وسوسہ ہے شیطانی انہیں لاحق ہونے لگتا ہے، تذکروا، تو فوراً چونک اٹھتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی فوراً میں احساس ہوتا ہے کہ یہ کہیں اب شیطان مجھ پر وار کر رہا ہے، مجھے فوراً محتاط ہو جانا چاہیے، مجھے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. وہ فوراً جو ہے محتاط ہو جاتا ہے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو شیاطین کے بھائی ہیں، وہ تو انہیں گھسیٹتے ہیں اور گمراہی کے اندر کھینچتے ہیں. ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، اور اس میں وہ کوئی کمی روا نہیں رکھتے، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ہر ممکن طریقے سے چاہتے ہیں کہ اپنے ان دوستوں کو اور کھینچے جہنم کی طرف، اور لائیں شیطانی کاموں کے اندر. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور اے نبی، جب آپ ان کے سامنے کوئی آیت، کوئی نشانی پیش نہیں کرتے، جیسے کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، اور وہ لولج کا بیٹا، تو کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی کوئی نشانی کیوں چھانٹ کے کیوں نہیں لے آتے، یعنی آخر تم اللہ کے رسول ہو، اختیار تمہارے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، تو کوئی نشانی لے آؤ کو موجزہ. حالانکہ اس سے پہلے یہ بات آ چکی تھی، موجزہ دکھانا اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اب اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے مطالبے پر کوئی حصہ موجزہ نہیں دکھایا جائے. تو انما اتبع ما یوحی الی ربی، کہہ دیجئے کہ میں تو پیر بھی کرتا ہوں، میں تو پابند ہوں اس وحی کا، اس حکم کا جو میرے رب کی طرف سے مجھے مل رہی ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں معجزہ لے آؤں، میں تو خود اللہ کے حکموں کا پابند ہوں۔ ہذا بصائر من ربکم، یہ بڑی بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے، وہدا ورحمت لقوم یؤمنون، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے، تو توجہ سے سنا کرو اسے اور خاموش رہو۔ یہ قرآن کے آداب کے حوالے سے بہت اہم آیت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی باتوں میں مصروف ہو جائے، اس کا ادب تقاضا یہ ہے کہ توجہ سے، خاموشی سے اسے سنا جائے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکو۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ، اور یاد کیا کرو اپنے رب کو اپنے دل ہی دل میں تضرع کے ساتھ گڑگڑاتے ہوئے، وخیفۃ اور خوف کے ساتھ بھی۔ اس ڈر کا بھی انسان کو لگا رہنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں، کہیں اللہ کا غضب جو ہے وہ مجھ پر نہ آ جائے۔ ودون الجہر من القول، اور پس آوازی کے ساتھ، ایک جہر آواز ہوتی ہے بلند آواز، وہ نہیں، اس سے کم، پس آوازی کے ساتھ۔ بالغدو ولا خالص، پکارو اپنے رب کو اور یاد کرو اپنے رب کو دل ہی دل میں صبح و شام۔ ولا تكن من الغافلین، اور دیکھنا غافلوں میں سے نہ ہونا، اللہ کی یاد جو ہے اس سے، ذکر الہی سے تمہاری زبان تر رہنی چاہیے، تمہارے دل میں بھی اللہ کی یاد ہر دم تازہ رہنی چاہیے، ورنہ تم غافل ہو جاؤ گے اور شیطان جو ہے کوئی وسوسہ اندازی کا اسے موقع مل جائے گا۔ ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ کے جو تیرے رب کے پاس ہیں، اس سے مراد ہیں وہ فرشتے مقربین، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تو اللہ سے عبادت سے، اس کی بندگی سے استکبار نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، وہ تو فخر محسوس کرتے ہیں اس بندگی میں، عاجزی میں، یہی ان کا سرمایہ ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، یعنی کیا مقام ہے ان کا، اللہ کے مقرب ہیں لیکن اللہ کی بندگی ہی ان کا سرمایہ افتخار ہے، وہ تکبر اور غرور کے شائبوں سے بھی پاک ہیں، اور وہ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ انفال، سورہ انفال اور توبہ، یہ جو دو صورتیں باقی آ رہی ہیں، انشاءاللہ سورہ توبہ کو بھی ہم آج ہی شروع کریں گے۔ یہ اب مدنی صورتیں ہیں، دو صورتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں انعام اور اعراف، یہ مکیات تھیں۔ ان دو صورتوں کا معاملہ انفال اور توبہ کا اس اعتبار سے بڑا دلچسپ ہے کہ مدینہ میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی ہے کفار کے ساتھ، وہ غزوہ بدر ہے، اور اس کا تفصیلی ذکر ہے سورہ انفال میں۔ اور یہ جو جنگی سلسلہ تھا کفار کے ساتھ قتال، اس کا اینڈ جو ہوا ہے فتح مکہ، اور اس کے بعد غزوہ حنین، وہ غزوہ حنین کا ذکر، اور پھر یہ کہ دین کے غالب ہونے کا ذکر، وہ آئے گا سورہ توبہ میں۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں مسلح تصادم کا مرحلہ تھا، اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ سورہ انفال ہے، کہ اس کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور حضور کی زندگی کے جو آخری غزوات ہیں غزوہ حنین اور پھر غزوہ تبوک، ان کا ذکر آئے گا سورہ توبہ میں۔ تو یہ ان دونوں میں نسبت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، مال غنیمت کے بارے میں۔ غزوہ بدر چونکہ پہلا ایسا موقع تھا کہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا، اب اس میں کیا کیا جائے، کس اصول سے تقسیم ہو، دور جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو جس کے ہاتھ لگ گیا بس وہ اس کا حصہ شمار ہوتا تھا، اس کا حق سمجھا جاتا تھا، لہذا وہ جب چھاپے مارتے تھے اور چھاپے مار جنگ ہوتی تھی تو زیادہ جو ان کی توجہ ہوتی تھی وہ مال جمع کرنے پر، غنیمت اکٹھی کرنے پر ہوتی تھی۔ اب جو کچھ مال غنیمت یہاں جمع ہوا، اس کا کیا کرنا ہے، یہ کس کا حق ہے، تقسیم ہوگا تو کس بنیاد پر، یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ یسألونک عن الانفال، اور یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے اور کل کی کل اسی کے واقعات و حالات پر مشتمل ہے. دس رکوع ہیں. فرمایا قل الانفاق باللہ والرسول, اصولی بات سمجھ لو کہ مال و غنیمت, مال غنیمت جو تمہیں ملا ہے یہ تو اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا حق ہے. ویسے بھی اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں موجودانہ طور پر فتح عطا کی ہے, ورنہ تو کوئی کمپیریزن تھا ہی نہیں. تو جب اللہ ہی نے فتح عطا کی ہے تو پھر مال غنیمت پر حق بھی اسی کا ہے. اگر سے بعد میں آ کے اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہے, لیکن اصولی طور پر شروع میں بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے. فتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, بس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ, اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم فی الواقع مومن ہو. ایمان کا لازمی تقاضا اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت. اگر اطاعت نہیں ہو رہی تو دیکھنا چاہیے کہ ایمان میں کہیں کمی ہے. ایمان ہو, یقین ہو پختہ کہ اللہ ہی رب ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, ہمارے حاضی و رہنما ہیں, ہمارے لیے اس کا کاملہ ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے اگر بھی یقین ہے. ان نمن مومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, بے شک سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے اللہ کا تو ان کے دل دہل جائیں. واذا تلیت علیہم آیاتہ, اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں, زادتہم ایمانا, ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. یہ ایمان کی باطنی کیفیت ہے, اللہ کا ذکر آئے تو دل ایک دفعہ دہل جائے اللہ کے روب سے, اس کی ہیبت سے, اس کی خشیت سے, اور قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو. اور پھر یہ کہ توکل, بھروسہ اللہ کی ذات پر, یہ ہے ایمان کی نشانی. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے, جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اولئك هم المؤمنون حقا, یہ ہیں حقیقتا سچے مومن. لهم درجات عند ربهم, ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس. ومغفرة ورزق کریم, اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے ان کے لیے, اور رزق ہے بہت باعزت, روزی ہے بہت عزت والی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.